جنت البقیہ یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، خوشی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ،
بارش بڑی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، قاسم الجبارين ومدرك الهاربين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو الصدق القائلين، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. درود بجی محمد و آل محمد. آئیدان محترم، آٹھ شوال یوم انہدام جنت البقیع کے حوالے سے یہ مجلس اعضاء منعقد کی جا رہی ہے، اور اسی مناسبت سے سورہ انفال جو قرآن مجید کا آٹھواں سورہ ہے، اس کی 36ویں آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت فرمایا، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک جو لوگ کفر اختیار کر رہے ہیں، ينفقون اموالهم، وہ اپنے مال کو مسلسل خرچ کر رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی انسان اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد اور کوئی نہ کوئی ہدف ضرور ہوتا ہے. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس پلاننگ کو، ان کے اس منصوبے کو ہمارے سامنے عیاں کیا ہے. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، وہ اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں، انفاق کر رہے ہیں، استعمال میں لا رہے ہیں. ينفقون یعنی استعمال میں لانا، خرچ کرنا. کیوں؟ لِيَصُدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے راستے کو روک سکیں، اللہ کے راستے کو بند کر سکیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَسَيُنفِقُونَهَا، یہ لوگ خرچ جو کر رہے ہیں، کرنے دو ان کو. ثم تكون عليهم حسرة، ان کا یہی مال خرچ کرنا ایک دن ان کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گا. یہ جو مال خرچ کر رہے ہیں، ایک دن ان کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گا. ثم يغلبون، اور پھر یہ ان پر غلبہ پا لیا جائے گا. اس کے بعد بھی آیت ہے، لیکن میں اسی حصے کی تلاوت صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے موضوع سے بہت زیادہ مربوط ہے. یعنی جو لوگ مال خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، کون ہیں وہ؟ کافر ہیں. کافر ہیں، ایک پلاننگ رکھتے ہیں، ایک منصوبہ رکھتے ہیں، اور وہ مال خرچ کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے راستے کو بند کیا جا سکے، لوگوں کو آنے سے روک سکے. اب اللہ فرما رہا ہے ان کو مال خرچ کرنے دو، یہ جو مال خرچ کر رہے ہیں ان کو مال خرچ کرنے دو. کیا ہوگا؟ ایک دن آنے والا ہے بہت جلد، یہ مال خرچ کرنا ان کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گا کہ ہم جس ہدف کے حصول کے لیے مال خرچ کر رہے تھے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک پیشن گوئی ہے کہ جو اہل کفر کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور اہل اسلام کے لیے، کہ دیکھو اگر تمہیں کہیں کوئی ایسا سسٹم نظر آئے جو مسلمانوں کے خلاف دام درہم سخن ہے، ہر لحاظ سے کوشش کر رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہا ہے، تو ان کے لیے ایک دن آنے والا ہے کہ ان کی ساری امیدیں، ان کی ساری پلاننگ، ان کے سارے منصوبے نقش برآب ثابت ہوں گے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں جناب اس دن کے انتظار میں ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں کہ جناب اللہ نے کہا ثم تکون علیہم حسرتن، ان کے لیے حسرت کا سبب ہوگا تو اللہ نے کہہ دیا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، اللہ نے اس موقع پر یہاں پر لوگوں کے عمل یا رد عمل کی بات نہیں کہ اللہ نے کہا ایک دن آنے والا ہے، لیکن قرآن یفسرو القرآن بعضہ، قرآن اپنے بعض حصوں کی تفسیر کرتا ہے، آیت ایک آیت کی تفسیر کرتی ہے. اب کیسے پتہ چلے کہ یہ جو حسرت کا سبب بن جائے گا ایک دن عالم کفر کے لیے جو مال خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے کو روکنے کے لیے، کیسے سبب؟ قرآن کی دوسری آیات اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. کیسے؟ کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. ٹھیک ہے کہ ان کے لیے حضرت کا سبب بنے گا، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ جب تک تم اپنی حالت تبدیل نہیں کرو گے، جب تک تم اپنے نفسوں کو نہیں بدلو گے، جب تک تم اپنے اندر چینج اور انقلاب لے کے نہیں آؤ گے، اللہ بھی تمہاری حالت کو بدلنے والا نہیں ہے. اللہ کا وعدہ پورا ہوگا. اللہ نے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہے، وہ خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے، وہ حکیم ہے، وہ سچا ہے، وہ صحیح بات کہنے والا ہے. لیکن وہ وعدہ پورا کر، ثم تکون علیہم حسرتن، حسرت کا سبب بن جائے گا. لیکن تم کیا کر رہے ہو اس کامیابی کے دور کے لیے، تمہارا کیا رول ہے؟ خدا کہہ رہا ہے اس کے لیے تمہیں خود طے کرنا پڑے گا. تو قرآن مجید کی بہت ساری آیت ایسی ہیں کہ جس میں ایک پیشن گوئی کی گئی ہے، جس میں ایک وعدہ دیا گیا ہے، ایک نوید دی گئی ہے، خوشخبری سنائی گئی ہے لوگوں کو. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت آ جائے اور فتح آ جائے، ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو لوگ گروہ در گروہ، جوگ در جوگ دین خدا میں داخل ہوں گے. لوگ داخل ہوں گے، کب داخل ہوں گے یہ نہیں لکھا، کب اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی. اذا جاء نصر اللہ ایک واقعہ ماضی میں ہو چکا ہے جس پہ یہ آیت نازل ہوئی، لیکن یہ آیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ایک اور وقت آنے والا ہے. اور ہمارے عقیدے کے مطابق بھائی امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کا ظہور ہے، انقلاب ہے، کہ جب امام تشریف لائیں گے وہ وقت آئے گا، خدا کا وعدہ پورا ہوگا، انتقام لیا جائے گا مظلوموں کا، ظالموں سے انتقام لیا جائے گا. لیکن کب؟ جب وہ وعدہ ہوگا، جب وہ دن آئے گا. لیکن اس درمیان جو کچھ بھی ہونے والا ہے تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارے اہل محلہ کے ساتھ ہوگا، اہل شہر کے ساتھ ہوگا، اہل وطن کے ساتھ ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے تیاری کرو. چنانچہ یہ آیت بھی سورہ انفال آیت نمبر 36 یہ کہہ رہی ہے کہ جو لوگ کافر ہیں اور اپنا مال خرچ کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے راستے کو روکا جائے، ان کو مال خرچ کرنے دو، ان کا یہی مال خرچ کرنا ان کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گا اور یہ غلبہ پا لیں گے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. میں نے اپنی اس تقریر کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، ایک اس آیت سے متعلق ہے، ایک پاکستان کے معروضی حالات سے متعلق ہے، اور ایک بین الاقوامی حالات سے متعلق ہے. اور ان تینوں کے تناظر میں اگر دیکھا جائے واقع جنت البقیع کو، سانحہ جنت البقیع کو، تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے گا. اور اس وقت جو ہماری حالت ہے، اگر صحیح معنی میں ہمیں ادراک ہو جائے اپنی ذمہ داریوں کا، حالات حاضرہ کی بنسبت کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، من حیث القوم ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے، تو ہماری حالت یہ نہیں ہوگی جو آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ کچھ اور ہوگی. چنانچہ سانحہ جنت البقیع ایک ایسا سانحہ ہے عالم اسلام کا کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ وہ کام جو دشمنوں نے نہیں کیا، وہ کام جو بنو امیہ اور بنو عباس نہ کر سکے، وہی کام آل سعود نے 1924 اور 1925 میں انجام دیا. اور جیسے کہ علماء نے اور رہبر نے فرمایا ہے کہ اگر ان کو مسلمانوں کی مخالفت کا سامنے کا ڈر اور اندیشہ نہ ہوتا تو یہ اسی وقت روضہ رسول کو مسمار کر دیتے جس طرح جنت البقیع، جنت المعلا اور دیگر قبور و مزارات کو مسمار کیا. اور دشمن کی پوری کوشش یہی ہے کہ اس واقعے کو صرف مسلکی رنگ اور عینک کی نگاہ سے دیکھا جائے، اس پہ مسلکی رنگ چڑھا دو. لہذا یہی وجہ ہے کہ اگر مسلک کے اعتبار سے بھی اس مسئلے کو دیکھا جائے تب بھی ہمیں وہ جنبش اور جوش اور حرکت و تحرک نظر نہیں آتا. اہل بیت علیہم السلام جن کی فضیلت اور عظمت اظہر من الشمس ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے. اہل بیت، اصحاب، روز روشن، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں. ہمارا موقف واضح ہے اہل بیت کے بارے میں، اصحاب کے بارے میں، ازواج کے بارے میں، تابعین کے بارے میں، تبع تابعین کے بارے میں. ان کی ہزاروں قبور کو مسمار کیا گیا. میں گزشتہ دو سالوں سے یہاں پہ خطاب کر رہا ہوں اور میں نے تاریخی اعتبار سے بھی اس موضوع پر گزشتہ چند سالوں میں خطاب کیا ہے. میں اس تاریخی پس منظر کو بیان نہیں کرنا چاہتا کہ کس کس مورخ نے، کس کس سیاح نے جنت البقیع کا اپنی کتابوں میں تذکرہ کیا ہے. وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، وہ آپ رجوع کر سکتے ہیں. لیکن اہل بیت علیہم السلام، ازواج مطہرات، اصحاب رسول، تابعین، تبع تابعین کے قبور کو ڈھایا گیا، اور یہ وہ ظلم ہے جو آل سعود نے کیا. اور اب یہ کہتے ہیں کہ تھیلے سے بلی باہر آ گئی ہے، ان کی جو حقیقت تھی وہ آیاں ہو گئی ہے. اب یہ کھل کر روضہ نبی گنبد خضرا کو ڈھانے کی باتیں کر رہے ہیں. انٹرنیٹ پہ وہ چیز اردو میں وہ چیز آپ کو مل جائے گی، وہ کلپ، وہ ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی، جن میں واضح طور پر کہا گیا کہ قبر کو پکا کرنا یا قبر پہ قبہ یا بارگاہ بنانا شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اور ضرورت پڑے گی تو ہم گنبد خضرا کو بھی ڈھا دیں گے، نعوذ باللہ. یہ وہابیوں کے وہ عقائد ہیں، وہ نظریات ہیں، وہ ارادے ہیں جن کو وہ اب عیان کر رہے ہیں. اہل بیت علیہم السلام کی حقیقت واضح ہے، سب کے سامنے ہے. 1980 کے بعد سے لے کر کہ جب ایران میں اسلامی انقلاب آ چکا تھا، تو یہاں پر پاکستان و ہندوستان میں خاص عقیدت موجود تھی اہل سنت کے درمیان اہل بیت کی نسبت. چنانچہ اس نسبت کو کم کرنے کے لیے، لفظ اہل بیت سے دور رکھنے کے لیے، ضیاء الحق نے سعودی عرب کی ایما پر اور بڑی طاقتوں کے اشارے پر نعرہ حیدری کو پاک فوج سے حذف کر دیا. توجہ رکھیے گا، نعرہ حیدری کا نعرہ سرکاری سطح پر پاک فوج سے نکال دیا گیا. ایک، سرکاری سطح پر دیوبندی مولوی حضرات کو، دیوبندی نظریہ فکر رکھنے والے افراد کو باقاعدہ ان کی کاشتکاری کی گئی افواج میں، اسٹیبلشمنٹ میں، تاکہ وہ خاص مائنڈ سیٹ کی تربیت کر سکیں. دوسری طرف سعودی پیسے اور ریالوں نے پاکستان میں اس زمانے میں جتنی بھی تنظیمیں تھیں ان کے ذریعے سے پاکستان میں وہابی نظریات کو فروغ دیا، مدرسے بنائے، مسجدیں بنائی، اور پھر تاکہ اس طریقے سے جو ایران بقول ہماری اسٹیبلشمنٹ فوج کے اور سیاستدانوں کے کہ اگر انقلاب پاکستان میں آ جاتا، اس کی بازگشت سنائی دینے لگتی، تو یہ سنی بھی کھڑے ہو جاتے کہ جن کے دلوں میں محبت اہل بیت موجود تھی اور ان کے ایمان کا حصہ ہے، جو ان کی کتابوں میں موجود ہے، جس کی ایک جھلک آپ کو آج میڈیا پر نظر آ رہی ہے کہ آپ کے اہل سنت قوال، منقبت خان، نعت خان، اینکرز اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہمارے اہل سنت برادران اب کھل کے اس کا اظہار کر رہے ہیں. یہ 1980 سے لے کر 2000 تک، یہ 30-35 سال کا جو عرصہ بنتا ہے، ان 30 سالوں میں کیا ہوا کہ اس محبت اہل بیت پردے ڈالے گئے؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو اندیشہ تھا، ان کو خطرہ تھا کہ وہ انقلاب جو ایران میں ایک مکتب کی بنیاد پر آیا ہے بقول ان کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت اہل بیت جو اہل سنت کے درمیان ہے یہ انقلاب ان کو بھی اپیل کرے، ان کو بھی ایڈریس کرے، اور یہ بھی اپنے ممالک کے ظالم طاقتوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اور وہ اسلامی بلاک جو امام خمینی بنانا چاہتے تھے مسلمانوں کو متحد کر کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی در حقیقت ایک وجود میں آ جائے. اس کو روکنے کے لیے انہوں نے محبت اہل بیت کو کم کیا، وہابی نظریات کا پرچار کیا، ڈالر اور ریالوں کے ذریعے سے وہابی نظریات مساجد مدارس کی تبلیغ کی، اور نعرہ حیدری کو حذف کیا. لیکن کیا ہوا؟ ثم تکون علیہم حسرتا، یہ حسرت کا سبب ہے. کتنے بند باندھے، کتنی انہوں نے کوششیں کی. تو اہل بیت علیہ السلام کے متعلق یہ، جس کی ایک جھلک میں کہہ رہا ہوں آپ کو اب نظر آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب میڈیا آزاد ہے، بول رہا ہے، کہہ رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں. اس حد تک لفظ اہل بیت سے چڑ دلائی گئی اہل سنت برادران کو، اور اس میں ایک حصہ ہم شیعہ ذاکروں کا بھی ہے، توجہ رکھیے گا. لفظ اہل بیت سے چڑ دلائی گئی، یہاں تک خود اہل سنت، متعصب اہل سنت. متعصب اہل سنت وہ کہ جو شیعوں کا نام سنتے ہیں جن کے منہ بن جاتے ہیں، جن لفظ شیعہ سنے ان کے تیور بدل جاتے ہیں. متعصب اہل سنت سب نہیں ہیں، کچھ ہیں. انہوں نے محبت اہل بیت پہ کچھ کتابیں لکھیں، جو انٹرنیٹ پہ وہ ویڈیوز موجود ہیں. یو کے کے چینل سے یہ پروگرام نشر کیا جا رہا تھا، اس میں کہا کہ میں نے کتاب لکھی محبت اہل بیت پہ، پتہ نہیں کتنے جلد کتاب لکھی. تو لوگوں نے کہا تو شیعہ ہو گیا ہے، سنی عالم، متعصب عالم، جو ہر چیز میں مناظرے کی نگاہ رکھتا ہے. لہذا وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے اہل سنت کے ماننے والوں نے کہا تو شیعہ ہو گیا ہے. اسی طرح اور اہل سنت اسکالرز اور پڑھی لکھی شخصیات کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ، جب ہم کہتے ہیں صحابہ ابو بکر ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ، عمر ہیں سبحان اللہ، عثمان صحابہ سبحان اللہ، لیکن جب ہم کہتے ہیں صحابہ علی بھی ہیں تو کہتے ہیں کیا تم شیعہ ہو. یہ اہل سنت کا قول بتا رہا ہوں میں، شیعوں کا قول نہیں بتا رہا ہوں میں. فوراً ان کے تصور، ان کے ذہن میں تصور آتا ہے کہ یعنی علی اہل بیت شیعہ. یعنی اس حد تک چڑ دلائی گئی اہل سنت کو کہ جناب صحابہ اہل بیت کا نام نہ لینا، حالانکہ اہل بیت سے محبت، عقیدت ان کی کتابیں موجود ہیں اور بے شمار اہل سنت کتابیں لکھی ہیں. حتیٰ کہ جو یعنی ہر بات میں اہل تشیع سے دلیل مانگتے ہیں، وہ مفسر فخر رازی اپنی تفسیر میں لکھتا ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان. جو آل محبت کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے، وہ کامل ایمان کے ساتھ مرتا ہے. من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، لکھ رہے ہیں اپنی تفسیر میں. کون؟ فخر رازی، امام فخر رازی، جو بہت بڑا اہل سنت ہیں اور ہر چیز میں شیعوں سے مناظرے کے لیے بیتاب نظر آتے ہیں، لیکن جب تفصیل لکھ رہے ہیں تو اس میں کہ جو آل محمد کی محبت مر جائے. تو اہل بیت کی محبت موجود تھی. ایک سیاسی ایجنڈے کے مطابق اہل سنت کو محبت اہل بیت سے دور کیا گیا، اکثریت اہل سنت کو دور کرنے کی کوشش کی گئی. ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ لیصدوا، تاکہ روکیں اس راستہ الہی کو، اس صراط مستقیم، اس پیغام اہل بیت کو، اس پیغام قرآن کو روکیں. ثم تکون علیہم حسرت، خدا کہہ رہا ہے حسرت کا سبب. آج دیکھیں اتنی کوششوں کے باوجود آج امجد صابری جیسا اہل سنت قوال جو ہے وہ اہل بیت کی شان میں قصیدے پڑھتا ہوا نظر آتا ہے. یہ اسی قدر کہ بہت سارے اہل سنت آپ کو مل جائیں گے جو مولا کائنات کی شان میں، اہل بیت کی شان میں کلام پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اب میڈیا آزاد ہو چکا ہے. چنانچہ ان کے بقول کے اس انقلاب کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے وہابیت کے ذریعے سے بند باندھنے کی کوشش کی. اس وقت بھی سمجھایا جا رہا تھا، علامہ عارف حسین الحسینی بار بار کہہ رہے تھے، علماء سیرت و بصارت بار بار کہہ رہے تھے، یہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، یہ سانپ جس کو تم پال رہے ہو ہمیں ڈسوانے کے لیے، یہ ایک دن تمہیں آگے ڈسے گا. یہ جو تم آنکھ روشن کر رہے ہو جلانے کے لیے، اس کا دھواں تمہاری آنکھوں میں جائے گا. اور وہی کچھ ہو رہا ہے، وہ آنکھ جو سعودی ریالوں کے نوٹوں سے جھلی گئی تھی آج مکہ و مدینے تک پہنچ رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اہل بیت علیہ السلام، اچھا اس میں ایک جو حصہ ہے اہل بیت سے چڑ دلانے کے لیے حسن وہ ہمارا ہے. ہم نے جاگیر سمجھ لیا ہے اہل بیت کو اپنے لیے, جس طرح انہوں نے جاگیر سمجھا ہے صحابہ کو اپنے لیے, اسی طرح ہم نے جاگیر سمجھا ہے شیعوں نے اہل بیت کو. نہیں, رسول اللہ نے فرمایا اہل بیت اور قرآن مسلمانوں کے ہیں. یہ ڈویژن, یہ فرق, یہ تقسیم, یہ تفریق کہ اہل بیت ہمارے فلاں تمہارا, صحابہ تمہارا, ازواج مطہرہ تمہاری, ہرگز نہیں. ہمارے متعصب اور پہلے سے جن کے ذہن تیار کیے گئے ان ذاکر علماء نے, مولویوں نے کیا کام کیا؟ اہل بیت سے چڑ دلانے کے لیے مزید حصہ ڈالا اور اہل سنت کو جناب امیر المومنین و مولا کائنات اہل بیت سے دور کر دیا. یعنی وہ علی کی ذات جو تمام مکاتب اسلامیہ میں مورد اتفاق ہے, تمام مکاتب اسلامیہ, حتیٰ کہ اہل سنت کے تمام روحانی سلسلے مولا کائنات منتہی ہوتے ہیں, وہیں سے شروع ہوتے ہیں, وہیں پہ ختم ہوتے ہیں, سب اس بات متفق ہیں کہ علی جیسی ذات نہیں ہے. آج ہی میں ایک روایت پڑھا تاریخ خلافہ میں, حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ سنت نبی کو جاننے میں علی مرتضی سے بڑھ کر کوئی اور ہستی صحابہ کے درمیان موجود نہیں تھی. مولا کائنات کی شخصیت کو متنازع بنانے میں ہمارے خطبہ مولویوں ملاؤں کا ہاتھ. مولا کو یعنی مقایسہ نہیں ہے کسی کا عزیزان کرامی, لیکن مقایسہ کرنے کے لیے تبرہ بازی, گندی زبان, مقدسات کی بے احترامی, اور وہ چیزیں جو اہل بیت نے نہیں کیں, وہ تعلیمات جو اہل بیت کی نہیں, اس کے سراسر مخالف ہو کر علی کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی. یہی وہ کہ علی جو ہے وہ شیعوں کا ہو گیا. اسی لیے ڈاکٹر علی شریعتی ایک جگہ دعا کرتا اور کہتا ہے خدا مسلمانوں کو قرآن اور شیعوں کو علی عطا فرما. توجہ رکھیے گا, دوبارہ دہرا رہا ہوں جملہ ڈاکٹر علی شریعتی کا, کہتا ہے خدا مسلمانوں کو قرآن اور شیعوں کو علی عطا فرما. تو کسی نے پوچھا کہ یہ دعا کیسی عجیب ہے, کہا کہ مسلمانوں کو قرآن دینے کی دعا اس لیے کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کا تعلق قرآن سے گہرا ہے, لہذا جب قرآن پڑھیں گے تو اللہ کی ولایت کے ساتھ, رسول کی ولایت کے ساتھ, علی کی ولایت قرآن میں متجلی نظر آئے گی. تو جب قرآن سے قریب ہو جائیں گے اہل سنت, تو ولایت علی سے قریب ہو جائیں گے. اور شیعوں کو علی سے قریب کرنے کی دعا اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ جب علی کو دیکھیں گے تو پھر رسول کا قول ان کے کانوں میں آ جائے گا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے, تو قرآن و علی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. چنانچہ یہ تفریق کی گئی, اہل بیت سے دور کیا گیا, اہل بیت کی نورانی تعلیمات سے دور کیا گیا. ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہماری فوج نے, ہمارے اداروں نے اپنی دانش میں, لیکن کیا ہوا؟ خطا کی, غلطی کی. یہ جس راہ پہ چلے, اہل بیت کا نور بجھا کر جس راہ پہ چلے, وہ راہ گمراہی کا راستہ تھا, وہ راہ کسی منزل پہ نہیں جاتا تھا, وہ راہ کسی منطقی نتیجے تک ان کو نہیں پہنچاتا. اور یہی وجہ ہے آج پاکستانی عوام, پاکستانی حکومت, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے. یہاں جس کو کہا جاتا ہے خدا ہی اس ملک کو چلا رہا ہے, اہل بیت علیہم السلام. یہ اہل بیت کی تو خدا کہہ رہا ہے کہ اہل بیت کی عظمت, فضیلت, مناقب, حسنات, فضائل, درجات مسلمانوں کے درمیان ہیں, مانتے ہیں مسلمان. ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اہل بیت کی شناسائی ایسے کرائیں کہ وہ ان کے ایمان کا حصہ ہے, ہم سے پہچنوائیں, ہم صرف شناسائی کرائیں کہ اہل بیت کون ہیں. اور آپ اگر علماء اہل سنت کے بیانات پڑھیں, جس طریقے سے وہ تمام ائمہ کا نام لیتے ہیں, چنانچہ اصل میں نے شب سے ہی بات, یہ ہمارا فرض بنتا ہے. تو اہل بیت سے متعلق میں جب 2010 میں حج کے لیے گیا تھا تو وہاں پہ ایک میوزیم تھا جو مکے کے نوادرات سے متعلق تھا. عام افراد کو اس کا علم نہیں ہوتا, جو خاص افراد ہوتے ہیں ان کو علم ہو جاتا ہے اور خاص ذرائع کے ذریعے سے وہاں پہنچ ممکن ہو جاتی ہے. عام غالباً شیعوں کو اس کا علم بھی نہیں ہے کہ کوئی ایسا نادر مجموعہ مکے سے متعلق، حرم سے متعلق، مسجد نبوی سے متعلق وہاں پہ موجود ہے. خیر وہاں اتفاق ہوا تو وہاں دیکھا کہ جناب 200 برس پرانا پتھر رکھا ہوا ہے. اچھا جناب کس چیز کا ہے؟ کعبے کا. کعبے کا موجودہ دروازہ سے پہلے جو پرانا دروازہ تھا اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ، 200-300 سال پرانا. سب سے پہلا چاند ستارہ جو مثال کے طور پہ لگایا گیا تھا، وہ زری جو مقام ابراہیم پر تھی اس کے جب تبدیل کیا گیا تو پرانے زری کو محفوظ بنایا گیا. اور اسی قسم کے بہت سارے نوادرات، نادر مجموعہ اس میوزیم میں، اس متحف میں موجود ہے. لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو میوزیم کی زینت بنا کر آنے والی تاریخ کے سامنے رکھنے والے ان بیوقوف سعودیوں نے ان پتھروں کو، ان دروازوں کو، ان لکڑیوں کو تو محفوظ رکھا ہوا ہے، لیکن رسول اللہ کی جائے ولادت ہو، مسجدیں ہوں، جائے ان کی قبور ہوں، ان کے مزارات ہوں، ان کو نابود کر دیا. یہ کیسی تمہاری عقل مندی ہے کہ پتھروں کو محفوظ رکھو، دروازوں کو محفوظ رکھو جو حقیقی باب اللہ ہیں، جو حقیقی دروازہ الہی ہیں، جو حقیقی وسیلہ الہی ہیں، ان کی قبور کو مسمار کر دو؟ یہ کیسی عقل مندی ہے؟ لہذا اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ اہل بیت سے دور کیا جائے، ان کے باطل عقیدے کے مطابق کہ گنبد پر گنبد بنانا، بارگاہ بنانا، قبہ بنانا، عمارت قائم کرنا شرک و بدعت ہے. بہرحال اس کے علماء نے جواب دیے اور ہم نے بھی مجالس میں دیے ہیں، میں اس پہ وارد ہونا نہیں چاہتا. خود اگر ثم تکون علیہم حسرتن، یہ چیز تمہاری حسرت کا سبب بن جائے گی، ان کے لیے حضرت کا سبب ہوگا. تاریخ اٹھا کے دیکھیں پوری، آپ فرعون نے خدا کے راستے کو مسدود کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. سرکاری مشینری حرکت میں آ گئی، نجوم نے کہا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری بادشاہت کو، تیری خدائیت کو ختم کر دے گا، ختم کر دے گا. پوری مشینری حرکت میں آ گئی، حاملہ خاتون ہے، بچہ جیسے ہی دنیا میں آتا ہے، یعنی انٹیلیجنس موجود ہے کون حاملہ ہے کون حاملہ نہیں ہے پتہ لگایا جا رہا ہے. جیسے ہی بچہ دنیا میں آیا، قتل کر دو، زندانوں میں ڈال دیا، قتل عام کیا. کتنا سرمایہ، کتنا وقت، کتنی انرجی صرف کی. خدا نے کہا کہ دیکھو خدا سے مقابلہ آسان نہیں ہے، جس کو تم قتل کرنا چاہ رہے ہو وہ اس دنیا میں بھی پیدا ہوگا، اور نہ صرف پیدا ہوگا بلکہ تیرے گھر میں پرورش پائے گا. توجہ کیجیے، کتنے بند باندھے، کتنی سرکاری مشینری پیسے استعمال کیا گیا. کیا ہوا؟ جس نے پیدا ہونا تھا پیدا ہوا، جس نے فرعون کی فرعونیت کو تباہ و برباد کرنا تھا وہ فرعون کے گھر میں تربیت پا رہا ہے. ثم تکون علیہم حسرتن، یہ جتنا مال تم نے خرچ کیا تمہارے لیے حسرت و نابودی کا سبب بن جائے گا. حضرت نوح کی زندگی اٹھا کے دیکھی، لوگ آتے تھے بچوں سے کہتے تھے 950 سال تبلیغ کی ہے، آدم ثانی کہا جاتا ہے حضرت نوح کو، 2500 برس زندگی ہے آپ کی، حضرت نوح کی 950 سال تبلیغ کی ہے. لوگ آتے تھے بچوں کو لے کے، کہتے تھے دیکھو بیٹا ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے، اس بوڑھے کی بات نہیں ماننا، معذرت کے ساتھ اس بوڑھے نوح کی بات نہیں ماننا، نہیں ماننا. ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، حضرت نوح کشتی بنا رہے ہیں اور پھر یہ ٹیمی کی ٹیم ہے، لوگ کے لوگ جو در جگا دیتے اور مذاق اڑاتے تھے. دیکھیے ایک طرف ہمیں حضرت نوح کو اس قسم کی جسمانی اعضا ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی جس طرح دوسرے انبیاء کو ہم ان کی زندگی میں نظر آتی ہیں. حضرت نوح کو جسمانی اعضا ملی ہیں، لیکن اس سے زیادہ وہ اذیتیں حضرت نوح نے اٹھائی ہیں جو زخم زبان کہلاتی ہیں، جو کچوں کے کہلاتے ہیں، جو ٹیس کہلاتی ہے، جو دلوں کو زخمی کر دے، جو ارادوں کو سست کر دے، جو پائے ثبات میں لغزش کا سبب بن جائے. لوگ آتے تھے، ہنستے تھے، مسکراتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. ایک وقت ہے انسان آ کے کھڑا ہو جائے مت مقابل کہ میں تمہیں کام نہیں کرنے دوں گا. ایک یہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتا ہے. ایک طریقہ یہ کہ نہیں، آ کے اس کے ہاتھ نہیں روکیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑی نہیں ڈالیں، مذاق اڑائیں، جا کر تحقیر کریں، اہانت کریں، انسلٹ کریں. یہ کام حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہو رہا ہے اور بھرپور طریقے سے ہو رہا ہے، باجماعت ہو رہا ہے، جوگ در جوگ نسلوں کی نسلیں آ رہی ہیں اور وہ حضرت نوح کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ، تحقیر کی جا رہی ہے، اہانت کی جا رہی ہے، یہ ارادوں کو پس کرنے کے لیے کہتے ہیں اس سے بڑا کوئی حربہ نہیں ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام استقامت سے ڈٹے ہوئے، ثم تقول علیہم حسرتن، حسرت کا سبب بنے گا، نوح کا طوفان، طوفان نوح آیا، سب کچھ برباد ہو گیا، کیا ہوا، اتنی نسلیں برباد ہو گئی، اتنا سرمایہ، اتنا وقت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، کہ بچپن کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا اور پھر قیام کا واقعہ کہ کس طریقے سے قیام کیا ہے، وہ نقطہ جو میں نے ابتدائی کلام میں عرض کیا تھا، خدا نے کہا ان کے لیے حسرت کا دن آئے گا، وہ آئے گا، کب آئے گا نہیں معلوم، اس درمیان میں تمہاری ذمہ داری کیا، اسے تلاش کرو، امام آئیں گے، انقلاب آئے گا، انتقام لیا جائے گا، زمین وارثوں صالح وارثوں کو سپرد کی جائے گی، سب کچھ ہوگا، کب ہوگا نہیں معلوم، اس دوران تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو، یا امام کے لیے دعا کرو، یا امام کے لیے عمل جدوجہد کرو، یہ تمہارا فرض ہے کہ تمہیں کیا کام کرنا ہے، وہ ہوگا، اس درمیان کیا کچھ ہونے والا ہے وہ تم نے برداشت کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ کا انقلاب لکھا ہوا تھا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا فِي عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ میں لکھ دیا گیا تھا، مِن بَعْدِ ذِكْرِ، ذکر کے بعد، أَنَّ الْأَرْضَ، زمین کے وارث صالح بندے ہوں گے، انقلاب آئے گا موسیٰ کا، لکھا ہوا ہے خدا کے لوح میں، لوح محفوظ میں، لیکن کب آئے گا، کیسے آئے گا، یہ جزئیات وہاں پر اس طریقے سے نہیں لکھی ہوئی کہ کوئی اسکرپٹ لکھا ہوا ہو، ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، یعنی جزئیات اپنی جگہ لکھی ہوئی ہیں، لیکن لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، لوگ اسے نہیں جانتے۔ اب یہ جو لوگ مرتے تھے، کٹتے تھے، قیدی بنائے جاتے تھے، تذلیل و اہانت ہوتی تھی ان کی، یہ روزانہ دعا کرتے تھے، اے خدا فرعون کو غرق کر دے، اے خدا کوئی نیک بندہ بھیج دے، جس طرح ہم دعائے توسل پڑھتے ہیں، صرف دعائے توسل پڑھ کے امام کو یاد کر کے سلام کر کے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کام ہو گیا، ہم نے امام کو پکار لیا۔ ایک دیہات تھا ایران میں، مجھے ایک عالم کی بات یاد آ رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں پھینکا گیا تو وہاں کے لوگ اپنے گاؤں کی دہلیز پر جمع ہو کر روتے تھے، چلاتے تھے، اے خدا یوسف گم ہو گیا، اے خدا یوسف گم ہو گیا، اتنا پیارا بیٹا، اتنا خوبصورت بیٹا۔ علماء نے لکھا ہے 18 دن کی مسافت کے بعد یوسف کنویں موجود تھا، 18 دن، کتنے سال، 10 سال کا فاصلہ ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تم 18 دن کی مسافت طے کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، نبی خدا کی حفاظت کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو، 18 دن کا ڈسٹنس طے کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، کیا ہے، صدیوں کا فاصلہ طے پا گیا، صدیاں، معذرت چاہتا ہوں، 10 سال حائل ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے لوٹ آنے تک، ان کی بازیابی تک، ان کے کشف ہونے تک۔ یعنی جب امتیں اللہ کے نمائندوں کے لیے قیام نہیں کرتی تو اللہ ان کو ان کی حال پہ چھوڑ دیتا ہے، جب تک تم اپنی حالت نہیں بدلو گے اللہ بھی حالت نہیں بدلے گا۔ چنانچہ اہل امام زمانہ کے انقلاب کے لیے ہمیں یہ بات دھیان رکھنی چاہیے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دعاؤں سے انقلاب آ جائے گا، نہیں، وہ آئیں گے، انقلاب آئے گا، اس دوران ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں طے کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی اسی سے فریاد کریے، یا خدا بچا لے، عذاب سے بچا لے، ہم امن و امان دے دے، کوئی اچھا حکومت بنانے والا بھیج دے، لیکن قیام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ 10 سال کا فاصلہ طے کرنا پڑا، صعوبتیں برداشت کرنی، جب تک قوم نہیں اٹھے گی یہ صعوبتیں برداشت نہیں ہوں گی۔ ثم تکون علیہم حسرتن، حسرت کا سبب بنے گا، کب، مرنے کے بعد، کٹنے کے بعد، ذلیل ہونے کے بعد، تحقیر و اہانت کے بعد، جب تمہارے گھروں کو آگ لگائی جائے، تمہاری مسجد کو ڈھایا جائے، تمہارے ممبارگاہوں کو مسمار کیا جائے، تمہارے حرموں پر گندی نگاہ ڈالی جائے دشمن کی طرف سے، اس وقت کب، تو ہمیں بیدار ہونا ہوگا۔ ایک صاحب مجلس پڑھ رہے تھے، کہا کہ وتواسو بالحق وتواسو بالصبر، کہ صبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو مارنا. انہوں نے مارنے کو ماتم کو تشبیہ کی. ایک ذاکر تھے. شر کیا ہے؟ دوسرے کو مارنا. اب آپ دیکھیں کس طرح نظریہ امام زمانہ میں تحریف کی جا رہی ہے. کہا کہ صبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو مارو, یعنی ماتم کرو. شر کیا ہے؟ دوسرے کو مارو. پھر کہا انہوں نے منمانی تفسیر کی, ان اللہ مع الصابرین, اللہ ماتم کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی صبر کا معنی انہوں نے ماتم کیا اور ماتم کرنے والوں کے ساتھ اللہ کو قرار دے دیا. چلیں اس حد تک بات قبول کر لیتے ہیں, حالانکہ بیتو کی بات ہے, یعنی صرف لفظ سے لفظ ملائے گئے ہیں اور کوئی بات نہیں کی گئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کما کے ماتم پہ دلیل دی, یہ ہتھیار اپنے سر پہ سجدے ہیں, مارو, خوب مارو, زنجیر کا ماتم کرو, کما کا ماتم کرو. اور دیکھو خبردار, اپنے آپ کو مارنا تظہور امام زمانہ, ان ہتھیاروں کا رخ کسی اور کی طرف نہیں ہونا چاہیے, اپنے آپ کو مارو. آیا واقعی یہ حسینیت ہے اپنے آپ کو مارنا؟ کربلا والوں نے کہ اپنے آپ کو مارا تھا, یہ دشمن کو مارا تھا. سید سجاد خطبوں سے اپنے آپ کو نعوذ باللہ زخمی کیا تھا, یا یزیدیت پہ حملے کیے تھے, تحریف کر دی تھی ذریعہ امام زمانہ, اپنے آپ کو مارو. خوب اگر اپنے آپ کو مارنا ہے تو پھر کربلا کو چھوڑ دیجیے, امام زمانہ حضرت عباس امام حسین خود بچا لیں گے. کیا ضرورت ہے آپ کو یہ لشکر بنانے کی کہ ہم مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے جائیں گے؟ یعنی وہ نظریہ جو امام زمانہ کی تیاری کے لیے تھا, دشمن نے کیا کیا؟ کہا کیا ہتھیاروں کا رخ کہیں نہیں مڑا, اپنے آپ کو مارو. اس طریقے سے تحریف کی جا رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی. تو ثم تکون علیہم حسرتا, حسرت کا سبب بنے گا. یہی کم آل سعود نے کیا, ڈالر خرچ کیے, ریال خرچ کیے, مال دیا, پیسے کھول, پیسے بہایا پانی کی طرح. کیا ہوا؟ جو محبت اہل بیت تھی آج دوبارہ لوگوں کی زبانوں پر محبت اہل بیت کے ترانے موجود. درود دیجیے محمد وال محمد پر. یہ ان کی حسرت کا سبب بنے گا. لیکن کب؟ ہم ہاتھ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں, ہم منقبتیں پڑھتے رہیں, ہم نوحے پڑھتے رہیں, اس کے بعد چلے جائیں گھروں کو, یا ہمیں اس راستے کو جو روکا جا رہا ہے اہل بیت کے قرآن کے راستے کو روکا جا رہا ہے, کیا ہماری کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کھڑے ہوں, ہم اپنے علماء کا ساتھ دیں؟ چنانچہ اس کے لیے ہمارے ذاکرین خطباء اور علماء اور مولوی حضرات کوئی کام نہیں کر رہے ہیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے. خدا کہہ رہے ایک دن آئے گا حسرت کا سبب بنے گا, نابود ہو جائیں گے. یہ وعدہ ہے خدا کا. کب, کس قیمت پر, کس وقت یہ کام آئے گا؟ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. پہلا حصہ یہ تھا. دوسرا حصہ یہ, بہت تیزی سے گزر رہا ہوں, وقت کی دامن میں گنجائش نہیں ہے. ملکی حالات ہیں اس وقت, ملکی حالات یہ ہیں کہ, اور یہ بین الاقوامی حالات سے جدا نہیں ہیں عزیزان گرامی, پاکستان کے معروضی حالات بین الاقوامی حالات کے سائے میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں اور تبدیل کیے گئے ہیں. میں نے بتایا مشرق وسطی میں انقلاب آیا, ضیاء الحق کے ذریعے سے اس انقلاب کا راستہ روکنے کے لیے محبت اہل بیت کو کم کیا گیا, چھپایا گیا, وہابی نظریات کا پرچار کیا گیا. کیونکہ بین الاقوامی حالات, یعنی جو بڑی طاقتوں امریکہ, اسرائیل اور روس نے اس زمانے میں جو پرچار کیا تھا اور جو ڈکٹیشن دیا تھا ہمارے ارباب اقتدار کو, اس کے مطابق انہوں نے اپنی دانش میں یہ کام کیا. لیکن کیا ہوا؟ اس آگ میں جھونکنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ پھر روس سے جنگ کے نتیجے میں ہماری فوج کو, پاک فوج کو جہاد افغانستان میں ڈالا گیا, بقول ایسے افراد کے جو خفیہ اطلاعات رکھتے تھے, دنیا بھر سے جہازوں کے جہاز آ رہے تھے پاکستان میں, جہازوں کے جہاز بغیر پاسپورٹ, بغیر شناختی کارڈ کے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ جہاد افغانستان پہ جا رہے ہیں. ان کی شناخت کیا ہے؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کون ہیں؟ کچھ نہیں معلوم. جہاد افغانستان. یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور فوج کا حال ہے. اور وہی درندے جن کو تم نے لا کے پالا تھا, آج طالبان اور القاعدہ اور داعش کی صورت میں اور ان کے بچوں کی صورت میں ہمیں ڈس رہے ہیں, پاکستان کو ڈس رہے ہیں. یہی صورتحال تھی. جہازوں پہ جہاز, فلائٹ بھر بھر کے آ رہی ہیں پاکستان. کیوں؟ کوئی شناخت نہیں ان کی. کیوں؟ یہ جہاد افغانستان کے نام پر. تم نے جس پاکستان کو جھونکا تھا آج اس کا خمیازہ پاکستانی قوم کے خون کی ندیوں کی صورت میں بہایا جا رہا ہے, ہم اس کا بھگت رہے ہیں خمیازہ. لہذا پاکستان کے حالات جو ہیں اس وقت بہت حساس ہیں. اس وقت سعودی عرب جو ذلیل اور رسوا ہو چکا ہے اپنی پالیسی کے اعتبار سے, شام پہ حملے کے لیے اس نے امریکہ کو راضی کیا, امریکہ پیچھے ہٹ گیا, کیونکہ اس جنگ میں ایران کے کودنے کا بھی اندیشہ تھا اور ایران کے ہاتھوں زخم کھا چکا تھا, لہذا اس نے واضح طور پر منع کر دیا. سعودی عرب کی سبکی ہوئی. یمن کے مسئلے میں انہوں نے چاہا کہ چند ہفتوں چند دنوں کی بات ہے, یمن کو ہڑپ کر جائیں گے, یمن کو نہیں دبا سکے. بحرین میں مسئلہ شروع ہوا, بحرین کی عوام کھڑی ہو گئی, نہیں دبا سکے. اہل بیت کے ماننے والے کھڑے ہو گئے, آیت اللہ عیسیٰ قاسم کے لیے آلِ خلیفہ کہتے ہیں اس کی شہریت ختم کر کے اس کو ملک بدر کر دیں گے. ہزاروں لاکھوں لوگ آیت اللہ عیسیٰ قاسم کے گھر کے باہر دن اور رات 24 گھنٹے موجود ہیں, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. بالروح بالدم نفدک یا عیسیٰ قاسم, اپنی روح سے اپنے خون سے تیری حفاظت کریں گے. یہ ہیں ان کے شان. 2 سال سے زیادہ 3 سال ہونے کو آ رہے اس تحریک کو. شام یا دنیا بھر کے داعشوں کو جمع کیا گیا تاکہ وہ شام, یعنی میں شامی حکومت کی بہت زیادہ حمایت نہیں کروں گا, وہ بھی ایک ڈکٹیٹر, اگر آپ کہیں ایک عامر ڈکٹیٹر مسلط ہوا ہوا ہے, تو یہ ڈکٹیٹر تو سعودی عرب میں بھی ہیں, آل خلیفہ کی صورت میں بھی ہیں, قطر میں بھی ہیں, بحرین میں بھی ہیں, دوسرے ممالک میں بھی, پاکستان میں بھی, موریسی حکومت کی شکل میں, کبھی یہ کبھی وہ کبھی یہ کبھی وہ, یہ تو ہیں. یہ آخر بشار حکومت کے لیے کیوں دنیا بھر سے داعشوں کو جمع کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ اسرائیل مخالف اتحاد تھا, اس کو نابود کرنے کے لیے سارا سلسلہ شروع کیا گیا. سعودی عرب بدنام ہو چکا تھا, ذلیل ہو چکا تھا, رسوا ہو چکا تھا, اور سعودی عرب کے اندر کی اطلاعات یہ ہوا کہ اینکرز, وہاں کا پڑھا لکھا طبقہ در حقیقت یہ سمجھ رہا تھا ہمارے بادشاہ ہماری نابودی کے سبب ہیں. اب یہاں پہ انہوں نے ایک گیم کھیلا اور وہ ترب چال تھی ان کی داعش کے نام پر. نواز شریف کو جو ایکسس دیا گیا وہ اسی داعش کو پالنے کے لیے پاکستان میں. لہذا کیا ہوا کہ انہوں نے داعش کو سپورٹ کیا پاکستان کے ذریعے سے, قطر کے ذریعے سے, ترکی کے ذریعے سے, دوسرے ممالک کے ذریعے سے, اور شام میں لا کے جھونک دیا. وہاں پہ حزب اللہ کو دی اور حزب اللہ نے کھل کے مقابلہ کیا. اور ہم نے واضح طور پہ پہلے بھی کہا تھا کہ اسلامی مقامات کا دفاع ہم پہ واجب ہے اور ہم کریں گے. جو بھی مقابلے میں آئے کان کھول کے سن لے, ہمیں سے کوئی ڈر نہیں کہ تم ہمیں کچھ بھی کہو. اسلامی مقامات, مقامات مقدسہ کے تحفظ کے لیے تمہاری کوئی نہیں سنی جائے گی. پاکستانی شہید ہیں اور ہوں گے, گئے تھے اور جائیں گے, یہ اعلان ہے ہمارا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جان کا مسئلہ نہیں, ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے, کچھ بھی نام دیتے رہو اس کو. لہذا حزب اللہ نے جواب دیا عراق میں. کیوں؟ اس لیے کہ شام تھا, ایران تھا, اور ایک دو ممالک اور تھے کہ جنہوں نے سعودی عرب کی مخالفت میں رائے دی تھی او آئی سی میں, اور انہی ممالک میں یہ فرقہ واریت کا کھیل شروع کیا گیا. عراق میں آپ کے سامنے کس طرح داعشوں کو سپورٹ کیا گیا, لیکن آیت اللہ سیستانی کی بصیرت بابصیرت قیادت نے شیعہ سنی مسلمانوں کو متحد کیا, فوج کو متحد کیا, اور الحمدللہ آج وہ کامیابی کی منازل طے کر رہے ہیں. اس تمام تناظر میں سعودی عرب بدنام ہو چکا تھا. آپ کے اینکرز, آپ کا میڈیا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا, سب سعودی عرب کے خلاف بول رہا ہے. یہ فنڈنگ کرتے ہیں, یہ پالتے ہیں, یہ مبلغ دیتے ہیں, یہ دہشت گردوں کو اپنے ملک بلاتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. یہ ان معروضی حالات کے تحت پاکستان میں اس وقت معذرت کے ساتھ ہماری فوج نے آنکھیں بند کر لی ہیں سعودی عرب کی ماں پر. رینجرز کی موجودگی میں کالعدم تنظیمیں کھلے عام چندہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کہاں نیشنل ایکشن پلان, کہاں امن و امان کے دعوے, کہاں ہیں دہشت گردوں کی کمر توڑنے والی باتیں, کمر توڑ دی گئی ہے کھلے عام, یعنی رینجرز کی سرپرستی میں, سیکیورٹی اداروں کی سرپرستی میں کراچی کا نظام دیا جا رہا ہے.
کھلے عام. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے باپ دادا یہ کہہ رہے ہیں چاہ رہے ہیں, تمہارے سعودی ریال یہ کہلوانا چاہ رہے ہیں اور کروانا چاہ رہے ہیں. ہرگز ثم تکون علی ما حسرت, حسرت کا سبب بنے گا تمہارے لیے, موت کا پیغام لے کے آئے گا تمہارے پیغام. ارباب اقتدار کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, فوج کو فوج کے ناخن لینے چاہیے. کیا کر رہے ہو؟ کون سے پاکستان بنا رہے ہو؟ کس پاکستان کی تعمیر کر رہے ہو؟ سیکورٹی فورسز کیا کر رہے ہیں؟ کس طریقے سے ہمارے نہتے مومنین کو پارا چلار میں شہید کیا گیا؟ کس رام سننے مسلمانوں کو چن چن کے شہید کیا جا رہا ہے؟ یہ کیسا پاکستان بنا رہے ہو؟ کس قیمت پہ پاکستان کی تحفظ کی باتیں کرو جب مسلمان نام نہاد مسلمان جو ہیں وہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں, شیعہ سنیوں کو مار رہے ہیں؟ یہ کون سا پاکستان ہے؟ یہ کون سے دعوے ہیں؟ اور پھر ہمارے علماء نے در حقیقت اس پہ اسٹینڈ لیا ہے, قیام کیا ہے, بھوک ہڑتالیں کی ہیں, مظاہرے کیے ہیں. یہ فرض بنتا ہے ہمارا کہ ہم جتنے متحد ہو سکیں متحد ہوں. اس وقت ضرورت ہے سانح ڈی آئی خان کے بعد جو حالات ہوئے ہیں, دشمن پوری طرح کود گیا ہے اس گیم میں کہ کیچڑ اچھالی جائے, بدگمانیاں پیدا کی جائیں, ایک دوسرے کو دور کیا جائے. خدا را علامہ ساجد نقوی صاحب ہوں یا علامہ ناصر عباس جعفری صاحب ہوں, یا اپنے کارکنوں کو ہدایت دیں, ایسی ہدایت جس پہ عمل درآمد ہو سکے. وہیلا بیان دینے سے, خواہش ظاہر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. کالی بھیڑے ہمارے درمیان موجود ہیں. اس بیان بازی کا جو ایک دوسرے کے خلاف ہے اس کا سلسلہ رک جانا چاہیے, رک جانا چاہیے, رک جانا. یہ ہمارے خلاف ہے, یہ ہمیں کمزور کر رہا ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان کی جتنی بھی شیعہ جماعت ہے ان کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ جناب جب فلاں تنظیم نے بھوک ہڑتال کا اعلان کیا تو ہم سے مشورہ نہیں لیا جاتا. تو یہی سوال اگر میں آپ سے کروں کہ کسی بھی قومی مسئلے پر جب آپ نے اسٹینڈ لیا تھا تو آپ نے کیا دوسری جماعت سے مشورہ کیا؟ تو نہیں. ایک جماعت کا اپنا ایک اسٹینڈ تھا, اپنا ایک عمل تھا, ایک پالیسی تھی. اس نے کہا کہ ہمیں اس طریقے سے قیام کرنا چاہیے, اس ٹارگیٹ کلنگ کے خلاف, اس سیکیورٹی فورسز کے دشمن بن جانے کے خلاف, جیسے ایف سی کے اہلکاروں نے ہمارے نوجوانوں کو شہید کیا, ہمیں کھلے عام اس طرح احتجاج کرنا چاہیے, ہمیں اس طرح سے کریں گے. تو جس طرح آپ اسے مشورہ نہیں لیتے, انہوں نے بھی آپ سے مشورہ نہیں لیا. چلیں یہاں تک بات قبول. اگر مشورہ نہیں لیا, اگر ایک جماعت نے اپنی پالیسی کے تحت ایک اسٹینڈ لیا ہے تو کم سے کم حمایت کی جائے. حمایت کرنے میں تو کوئی حل بیل نہیں لگتے نا, حمایت تو کریں نا کم سے کم. نہیں جناب, چونکہ ہم سے مشورہ نہیں لیا گیا, یہ بات قابل قبول نہیں ہے, واضح طور پہ قابل قبول نہیں ہے. یہ ان کی پالیسی تو انہوں نے کیا, آپ نے کئی پالیسیز پہ عمل کیا, آپ نے مشورہ لیا نہیں لیا کوئی مسئلہ نہیں ہے, انہوں نے تو نہیں کہا کہ آپ نے مشورہ نہیں لیا. لیکن کم سے کم ایک شخص, جب آپ ایک وزیر اعظم کے لیے دعا کر سکتے ہیں تو ایک شیعہ عالم دین کے لیے کہ جو تشیع کے حقوق کی دفاع کی جنگ لڑ رہا ہے, اس کے لیے دعا کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اگر دعا وزیر اعظم کے لیے ہو سکتی ہے تو ایک شیعہ عالم دین کے لیے, ایک مومن کے لیے, ایک محب علی کے لیے, ایک مکتب امام جعفر صادق کے شاگرد کے لیے دعا کیوں نہیں ہو سکتی؟ شاید کہ اگر ایک شخصیت پاکستان کی مقتدر شخصیت جس کے لاکھوں چاہنے والے, لاکھوں پیروکار, عاشق, دل دادا, فریفتہ اگر دعا کر دیتی اس عالم دین کے لیے تو آج صورتحال یہ نہ ہوتی. عزیزان گرامی, اس وقت ملک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے, تشیع بہت نازک دور سے گزر رہی ہے. خدا رہے ان جماعتوں کو چاہیے کہ ایک پالیسی بنائیں, ایک پیج پر آئیں, قومی پالیسی مرتب کریں. آپ اپنی جماعت, آپ کا اپنا جھنڈا, پالیسی بہت خوب, لیکن ایک پالیسی بنائیے, ایک اسٹیٹمنٹ تو ہو کم سے کم قومی مسائل کے لیے. لیکن نہیں ہوتا, اور دشمن ہمیں توڑ رہا ہے, ہماری تفریق کر رہا ہے, ہمیں ڈیوائڈ کر رہا ہے اور ہم خاموش ہیں. لہذا ان ملکی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب کا فرض بنتا ہے جہاں سے اختلاف کی, تفرق کی بات اور آواز بلند کی جائے, وہ تشیع کی آواز نہیں ہے, وہ دشمن کی آواز ہے. جس شکل سے, جس آئی ڈی سے, جس پلیٹ فارم سے کوئی بھی ہو تفرقے کی بات کرتا ہے, لڑانے کی بات کرتا ہے, وہ ہماری آواز نہیں ہے, وہ تشیع کی آواز نہیں, وہ دشمن کی آواز ہے. علامہ ساجد نقوی ہوں, یا راجہ ناصر عباس جعفری صاحب ہو, ان دونوں علماء کو چاہیے کہ ان تمام تر مسائل کے لیے ملت کو متحد کرنے کے لیے اپنا حقیقی اثر و رسوخ استعمال کریں تاکہ ملت متحد ہو سکے. اگر واقعی یہ علماء متحد ہو جائیں ملت بھی ایک پلیٹ فارم پہ نظر آئے گی. ملت ہمیشہ ساتھ دیا ہے علماء کا, ساتھ دیتی رہی ہے, ابھی بھی تیار ہے. شرط یہ ہے کہ یہ علماء کم سے کم ایک پالیسی وضع کریں, یہ دونوں جماعتیں ایک پالیسی وضع کریں. آپ کا اپنا جھنڈا اپنی جگہ, دستور اپنی جگہ, آئین اپنی جگہ, جماعت اپنی جگہ, قیود اپنی جگہ, شروط اپنی جگہ, لیکن ایک پالیسی تو وضع کریں نا. جناب ہم سے مشورہ نہیں لیا گیا. اصل یہ بات ایک اتنی بڑی جماعت کے لیے, علماء کی جماعت کے لیے اصل ناقابل فہم ہے یہ بات میرے لیے کہ اتنا چھوٹا سا مسئلہ بنا کر ملت تشیع کو سر تقسیم کر دیا جائے. لہذا ضرورت اس امر کی کہ ہمارے علماء ایک دفعہ پھر جمع ہوں, پھر جمع ہوں, متحد ہوں, متفق ہوں, تاکہ ہم پاکستان میں ایک اثر رکھ سکیں, ہماری بات کا وزن ہو. اور جب ہم متحد ہوں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فتح ہمارے قدم چومے گی, کامیابی ہمارے قدم چومے گی. عزیزانی گرامی, جنت البقیع کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے. چونکہ ہم اپنے ذاتی اختلافات میں لگے ہوئے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات میں لگے ہوئے ہیں, یہ ایک دوسرے پہ بہتان تراشی, الزام تراشی میں لگے ہوئے ہیں. بڑے بڑے مسائل آتے ہیں, گزر جاتے ہیں, بڑے بڑے مواقع آتے ہیں, مناسبتیں آتی ہیں, گزر جاتی ہیں. اور مشترک کا تو یہ وہ مسئلہ تھا جس پہ آپ اہل سنت کو ایک پیج پہ جمع کر سکتے تھے, اہل بیت, ازواج مطہرات, صحابہ, تابعین, قبور, وسیلہ, یہ تمام وہ چیزیں جس پہ آپ اہل بیت کو جمع کر سکتے ہیں. امجد صابری کے قتل کے بعد, شہادت کے بعد بہت سارے اہل سنت دور ہو گئے. بہت سارے کہ بھائی اپنی اپنی راہ لو, اپنی حفاظت خود کرو. اگر ہم متحد ہوتے تو ہم ان اہل سنت علماء منقبت خانات خانوں کو اگر تحفظ فراہم کرتے, سیکورٹی دیتے, تو وہ کیوں نہیں ہمارے ساتھ ہوتے. یوم القدس ہو جاتا ہے, اس میں ایک سنی عالم نظر نہیں آتا, ایک سنی عالم نظر نہیں آتا. پوچھا جاتا ہے کیوں جناب وہ فلاں کو فون کیا تو انہوں نے آخر وقت, کوئی اور. اتنے علماء اہل سنت جو سال بھر ہمارے ساتھ تھے, کیوں یوم القدس میں نظر نہیں آتے؟ جو شیعہ سنی کا مشترک, کیونکہ اصل مشورے نہیں کیے جاتے, اجارہ داری سمجھی جاتی ہے یوم القدس کو. ہم سمجھتے ہیں یوم القدس جماعتوں کا ہے, اداروں کا ہے, تنظیموں کا, جی نہیں. یوم القدس امت مسلمہ سے متعلق ہے, شیعہ سنی سے متعلق ہے, کسی کی اجارہ داری ممکن نہیں ہے. واضح طور پہ اصولی موقف ہے میرا, ممکن نہیں ہے, نہیں ہونی چاہیے. اہل سنت کو قریب کرنے کا موقع موجود ہیں. مجھے ایک عالم دین کی بات یاد آ رہی, کہتے تھے کہ سنی ہے نا, علی کی محبت کو تو مانتا ہے نا, کم سے کم علی کی محبت کو اسے جمع کرو. اہل بیت کو درود میں شامل کرتا ہے, اہل بیت کے نام پر, آل محمد کے نام پہ جمع کرو. عیسائی ہے, امام مہدی کے تصور کو کسی حد تک تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے, عیسیٰ کی رجعت میں اسے یقین ہے, تمہیں بھی یقین ہے, اس پیج پہ اسے جمع کرو. دائرہ تو وسیع کرو. لیکن ہم الزام تراشیوں سے باہر نکلیں گے, اپنی جماعت سے, اپنے جھنڈوں سے, اپنے ذاتی مسائل سے, ظہور و ولادت کے مسئلے سے باہر نکلیں تو کچھ کریں. ہم بین الاقوامی سطح پہ جا کر, بین الاقوامی لیول پہ جا کر انسانیت کے امام کے ظہور کے لیے کچھ سوچیں, کچھ کریں تو کچھ ہوگا نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب زلجنے کی نماز جنازہ ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, چلیں دفنانے کا الگ مسئلہ ہے. ہم انہی چیزوں پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ ولادت ہوتی ہے یا ظہور ہوتا ہے, شہادت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, علی آل محمد میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں, انہی چیزوں میں. تو ہم کیسے امام کا, کیسے امام کے انقلاب کی تیاری کریں, کیسے ان مسائل کے جواب دیں گے؟ تو امت مسلمہ کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ جہاں جہاں جس سطح پہ اتحاد ہو سکتا ہے اتحاد کریں, تشیعوں میں جہاں جس سطح پہ ہو سکتا ہے اتحاد کریں. علماء کی ذمہ داری ہے اس طوفان کو روکیں, اس طوفان کو روکیں. اگر نہ روکا تو آنے والا وقت بہت کڑوا پیغام لے کے آنے والا ہے, ہمارے لیے بھی, من حیث القوم کہ اس وقت جو سعودی ریالوں کی جھنکاروں میں جو فضا تیار کی جا رہی ہے تشیع کے لیے اور پاکستان کے لیے, وہ بہت خطرناک ہے. جس کی ایک جھلک رینجرز کی سرپرستی میں کلدم تنظیموں کا چندہ جمع کرنا, یہ ایک جھلک ہے, یہ ٹریلر ہے صرف جو آپ کو دکھایا گیا ہے. کھولے عام اس سے بڑھ کر قصے آنے والی ہیں, لیکن چونکہ ہم خوش ہیں اسی میں, اسی ماتم داری میں, اسی منقبت, اسی ٹانگے کھینچنے میں, اسی بہتان تراش میں, اسی خوش, کوئی مسئلہ نہیں. ایسے بہت سے لوگ دعا توسل پڑھتے ہوئے گزر گئے حضرت موسیٰ کے دور میں, خدا بھیج دے بھیج دے بھیج دے, خود تیاری نہیں کرتے تو خود ہلتے جلتے نہیں تھے, کوئی تعارف بیداری نہیں تھی. خدا نے کہا جوتے پڑھتے رہیں گے, ذلیل ہوتے رہو گے, رسوا ہوتے رہو گے, جنازے اٹھاتے رہو گے. مظلوم کربلا کے ماننے والے ہیں, مظلوم تو مظلوم ہوتے ہیں. خوب علی مظلوم تھا, لیکن علی مظلوم تھا, مقہور نہیں تھا, مغلوب نہیں تھا, شجاع ترین انسان تھا, مظلوم تھا. فلسطینی مظلوم ہیں لیکن مقاوم ہیں, استادہ ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں. ملت بحرین مظلوم ہے, ظلم ہو رہی ہے لیکن ڈٹی ہوئی ہے. ملت یمن مظلوم ہے, ڈٹی ہوئی ہے سعودی جارحیت کے خلاف. ایک پاکستانی قوم ہے جو مظلوم بھی ہے, مقہور بھی ہے, مغلوب بھی ہے, اور اس کی مقہوریت مغلوبیت میں خود اس کا ہاتھ ہے. کاش ہمارے علماء متحد ہوتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی. لہذا یہ باتیں چھوڑ دیں کہ ہم سے مشورہ نہیں لیا, ہمیں نہیں بلایا, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, چھوڑ دیں. ایک دفعہ پھر خلوص نیت کے ساتھ بیٹھیں علماء, جمع ہوں ملت تشیع کے لیے. خدا برکت دے گا, خدا عزت دے گا, خدا آبرو دے گا علماء کو, جوانوں کو, ماتمی نوجوانوں کو, انجمنوں کو, اداروں کو, ملت کو, نظریے کو عزت دے گا خدا. یہ خدا کا وعدہ ہے. ید اللہ مع الجماعہ, جماعت کے ساتھ ہے, ٹیم ورک کے ساتھ ہے, اتحاد و وحدت اور ہمبستگی کے ساتھ. درود بھیجے محمد و اگر آنے والے وقت کے لیے ہم نے ابھی سے تیار نہیں کیا, خدا کا وعدہ ہے ثم تکون علیہم حسرتا, حسرت کا سبب ہوگا, نابودی کا سبب ہوگا. اور اب تک جو کچھ بھی ہوا ہے, جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ہماری دعائے توسل کی وجہ سے نہیں ہوا. ہماری ماتم داری یا علم عباس پر شب جمعہ زیارت کرنے اور زیارت وارثہ اور ناحیہ پڑھنے اور دعا ندبہ پڑھنے کی وجہ سے نہیں ہوا, یہ خدا کا فضل تھا. منافقت کی انتہا دیکھیں گے کہ مدینے پہ حملہ تکفیریوں کا اور مدینے کے چاہنے والے, نعت پڑھنے والے, حرمین کے تحفظ کرنے والے مذمت میں ایک جملہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک جملہ کہنے کے لیے, مدینے پہ حملہ ہوا ہے, سعودی عرب اسلامی ریاست, اسلامی ملک ہے, ہمارے مقدسات وہاں ہیں, کعبہ وہاں ہے, حرم نبی وہاں ہیں, آئمہ کے قبور وہاں ہیں, صحابہ وہاں ہیں, ازواج مطہرات وہاں ہیں, پاکیزہ لوگ جن میں زندگی کو ناز سے وہاں مدفون ہیں, اور وہاں کھلے عام دھماکے ہوں اور مذمت نہ کی جائیں, اللہ اکبر. ایسے ہی واقعات گزرتے چلے جا رہے ہیں. خدا را خدا کہہ رہا ہے کہ یہ حسرت کا سبب بنے گا, تم کیا کر رہے ہو؟ وہ وقت آئے گا, جھنڈا گڑے گا, اذا جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا, حق آئے گا, باطل مٹے گا, باطل مٹنے کے لیے ہیں. تم گھر میں دعائے توسل پڑھ کے اور خود ہی چار آدمی پر جو ہے وہ حلوے کی نظر دے کے خود ہی چاٹ پیٹ کے کھا جاؤ اور دوسرے غریبوں کو مستحقوں کو بھول جاؤ, یہ اچھی نظر ہوتی ہے ماشاء اللہ سے ہماری, خود ہی نظر تو خود ہی کھا جاؤ, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ ایک نظر اس لیے تھی کہ جاؤ غریب غربا بانٹو تاکہ اہل بیت کی محبت جو ہے وہ ان کے دلوں میں جائیں. ایسے اجتماع کرو, عیدی کو دیکھیں کس طریقے سے انسانیت کی خدمت کرنے والا تھا. وہ کام جو ہمارا تھا وہ تنے تنہا ایک شخص کر رہا تھا, کس طرح انسانیت کو قریب کر رہا تھا. اب آہستہ آہستہ زبانیں کھلنی شروع ہو گئی نا, آپ نے دیکھا کہ فتوے آنے شروع ہو گئے مولویوں کے, زبانیں کھلی, ہمت رہی تھی اس بوڑھے شخص کے مقابلے میں. یہ نظریں اس لیے تھیں, یاد اس لیے تھی, فاتحے اس لیے تھی, یہ جاؤ اپنے اطراف میں بانٹو جو تمہارے برابر برابر اہل سنت ہیں تاکہ ان کے دلوں میں محبت اہل بیت آئے. لیکن ہم نے کیا کہ اپنے مانڈے چکر میں, اپنے حلوے مانڈے کے چکر میں خود ہی کھا گئے ساری نظریں. تو یہ نظریں دیتے رہیں, آپ جلوس عزاداری کرتے رہیں, دعائیں توسل پڑھتے رہیں, نمازیں پڑھتے رہیں, امام کا انقلاب ایسے نہیں آنے والا. جب تک ہم تیار نہیں ہوں گے، جب تک ایک قوم نہیں بنے گی، جب تک متحد نہیں ہوں گے، جب تک ایک ہدف نہیں ہوگا، جب تک ایک مکتب نہیں ہوگا، جب تک ایک عقیدہ نہیں ہوگا، جب تک فکر اور نظریہ نہیں ہوگا، امام نہیں آنے والے. اور بالفرض آ بھی جائیں تو ہم انہی چکروں میں لگیں گے، انہی چکروں میں امام سے پوچھیں گے، امام بتائیے اصل عقیق کی پہچان کیا ہے، بال جل جاتا ہے نہیں جلتا؟ یہ جو حضرت زہرا کی جو نظر دی جاتی ہے، کیا وہ مرد کھا سکتے نہیں کھا سکتے؟ وہ جب نامحرم باہر بازار میں بنا سکتا ہے، وہ بنا سکتا ہے، تو تم کیوں نہیں کھا سکتے؟ اور پھر مٹھائی کا پردہ کس نے واجب کیا ہے؟ جس پہ واجب کیا اس کے سروں سے تو تم خود اپنی ماؤں بہنوں کے سروں سے چادر اتار دے، ان کو جو ہے وہ پینٹیں اور ٹی شرٹ پہنا کے گھما رہے ہو، اور جس کے شریعت نے پردہ ہی نہیں قرار دیا اس کو پردہ قرار ہو. تو ہم امام زمانے سے یہی سوالات کر رہے ہوں گے، مولا اگر پتی گر جائے گی تو پتی کو اٹھا کے کھانا واجب ہے یا نہیں؟ زلجنا مر جائے اس کی نماز جنازہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ استغفر اللہ. اس قسم کے سوالات کر رہے ہوں گے اگر آپ بھی جائیں امام زمانے اس عالم میں. تو من حیث القوم تیار ہونا ہوگا، تیار ہونا ہوگا. جنت البقیع کا ثانیہ اسی لیے کہ مسلمان متحد نہیں، اہل بیت کے ماننے والے متحد ہیں. بس عزیز نگران، وقت بہت کٹھن ہے، نازک ہے، تیار ہوں. پیغام اتحاد کو، پیغام محبت کو پھیلائیں تاکہ ہم ایک قومی پالیسی وضع کر سکیں. اور یہ مولا علی کی آرزو ہے، یہ جناب فاطمہ زہرا کی آرزو ہے، یہ امام حسن اور اہل بیت کی آرزو ہے. بس عزیز نگران، واقعاً بہت سخت مصائب ہیں. آخر انسان کو دشمنی ہوتی ہے انسان سے، اس حد تک دشمنی ہو نظریے سے، فکر سے، آئیڈیولوجی سے، کہ تم اس کے نام و نشان کو مٹا دو. اللہ اکبر. وہ کام جو بنو عباس نے نہ کیا، کوشش کی قبر حسین کو مٹانے کے لیے، پابندیاں لگائیں، وہ کام آل سعود نے کر دیا. آج ملت تشیع کو سراپا احتجاج ہونا چاہیے تھا. جتنا مسئلہ یوم القدس کی حساسیت کا ہے، دور حاضر میں جنت البقیع کا مسئلہ اس سے کم نہیں ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ ریلیاں نہیں نکلتی؟ کہاں ہیں وہ افراد، کہاں ہیں وہ تنظیمیں، کہاں ہیں وہ جماعتیں جو بڑے بڑے اجتماعات کرتے ہیں؟ فلسطین کے لیے آواز اٹھانا واجب ہے، حق ہے. بحرین کے لیے آواز اٹھانا حق ہے، واجب ہے. مظلوموں کی حمایت واجب ہے. امجد صابری کے قاتلوں کے لیے بد دعا کرنا واجب ہے. سنی مرا ہو، شیعہ مرا ہو، کوئی بھی ہو، مظلوم مرا ہے، دفاع کرو اس کا. اسی طریقے سے جنت البقیع مظلوم ہے، آواز اٹھانی چاہیے. کیوں نہیں آواز اٹھا رہے ہم؟ کیا وجہ ہے؟ یہ تنظیموں کو سوچنا ہوگا، یہ اداروں کو سوچنا ہوگا، یہ شخصیت کو سوچنا ہوگا. کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کہ جنت البقیع ہمارا نہیں ہے؟ یہ مظلومیت جو اس وقت تکفیریت کی شکل میں ہم پر نازل ہو گئی ہے، یہ مظلومیت کی طرف ہمیں دھکیلا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، یہ تکفیریت کا جواب کون دے گا؟ کون اٹھے گا؟ کون اس کے سامنے بند باندھے گا؟ قوم اس کا جواب مانگتی ہے، نہیں ہے اس کے جواب. سوچنا ہوگا، پلٹنا ہوگا، متحد ہونا ہوگا. بقی مظلوم ہے، زہرا بھی مظلوم ہے، زہرا کا شوہر بھی مظلوم ہے، زہرا کی اولاد بھی مظلوم ہے. ایک طرف شہنشاہ طوس کی بارگاہ کو دیکھیے، اور ایک طرف جنت البقیع، اجڑی ہوئی جنت کو دیکھیے. اللہ اکبر، کتنی غربت ہے. روزے رسول پر قوم قومیں، چراغاں، خدام، لوگوں کی آمدرفت، اور ایک طرف یہ اجڑا ہوا قبرستان، یہ جنت البقیع، یہ جنت المعلا، یہ جنت کا ٹکڑا. کتنی مظلومیت ہے کہ دن کی سختی، دن کی گرمی، دن کی دھوپ قبر زہرا پر، آئمہ پر، ازواج، اصحاب، وہ جو رسول کے لیے، اہل بیت کے لیے جان نثار کرنے والے تھے. عزیز علی کرامی، زہرا بھی مظلوم ہے، زہرا کا شوہر بھی، زہرا کا علی بھی. زہرا بھی محبوب ہے رسول کی، علی بھی محبوب ہے رسول کا. زہرا کا بھی حق چھینا گیا, علی کا بھی حق چھینا گیا. زہرا کو فدق سے محروم کیا, علی کو خلافت و امامت سے محروم کیا. زہرا کو بھی ایک ضربت سے شہید کیا گیا, علی کو بھی ایک ضربت سے شہید کیا گیا. علی کے سر پہ بجھی ہوئی تلوار زہر لگائی گئی, زہرا پہ جلتے ہوئے دروازے کی ضربت لگائی گئی. اللہ اکبر. جناب زہرا کے مسائل, یقیناً امام زمانہ جب اپنی دادی کی خبر پہ جاتے ہوں گے تو ایک طرف دادی کی خبر کی غربت کیا, دوسری طرف آپ جو حضرت ابھی کربلا قاسمین نجف سامرہ گئے ہیں وہاں پہ جو آئمہ کے مزارات کی شان و شوکت ہے وہ دیکھتے ہوں گے, اور جب بقی دیکھتے ہیں یقین انسان کا دل بھر آتا ہے. بس عزیزان گرامی, زہرا کی خبر آج بھی مظلوم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زہرا کی خبر کا پتہ نہیں ہے. علی کی خبر بھی پوشیدہ تھی, زہرا کی خبر بھی پوشیدہ تھی. علی کی خبر عیاں ہو گئی لیکن زہرا کی مظلومیت آج تک باقی ہے. کہتے ہیں کہ دو کبوتر ایک دفعہ دونوں ایک دفعہ آ کے بیٹھے. ایک کبوتر جو تھا وہ مٹی میں اٹا ہوا تھا, دوسرا کبوتر بڑا صاف ستھرا تھا. تو جو صاف ستھرا کبوتر تھا اس نے اس کبوتر سے پوچھا جو مٹی میں اٹا ہوا تھا, کہا کہ تم کس جگہ سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا میں ایک ایسے قبرستان سے آ رہا ہوں جب بہت ساری قبریں ہیں لیکن وہاں پہ کوئی سایہ نہیں ہے. اس نے کہا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ میں شہنشاہ طوس خراسان سے آ رہا ہوں. ارے جس کی گنبد و بارگاہ ہے, جس کے خدام ہے, جس کے پانی پلانے والے ہیں, ٹھنڈی سبیلوں کا انتظام ہے, نرم قالین بچھے ہوئے ہیں, اور کہا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ تم جس امام کی زیارت کر کے آ رہے ہو, ارے میں اس امام کی دادی کی قبر کے پاس سے آ رہا ہوں. ارے زہرا کی قبر اجڑی ہوئی ہے, زہرا کی قبر ویران ہے, زہرا کی قبر کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. ہاں امام زمانہ جب دادی کی قبر میں جائیے گا سلام عرض کیے گا. ہاں آزادارو, یہ قبروں کے مصائب بھی بڑے عجیب ہیں. ایک زہرا کی قبر ہے جس میں علی نے زہرا کو لٹایا تھا تو رسول اللہ سے یہ فرمایا تھا, یا رسول اللہ یہ آپ کی امانت لوٹا دی گئی ہے, کچھ وہ زخم ہے جو زہرا آپ کو بتائیں گی, کچھ وہ زخم ہیں جنہیں زہرا نے مجھ سے چھپا کے رکھا. ایک قبر کے مصائب یہ ہیں, دوسری قبر کے مصائب تمہیں کربلا لے چلو. سید سجاد ہے جو بابا کی قبر بنانا چاہتے ہیں, ایک دفعہ لاشے کو اٹھانا چاہتے ہیں لیکن لاشا اٹھ نہیں سکتا. ارے لاشا اتنا پامال ہو گیا کہ جسم کے اعضا ڈھل رہے تھے. ایک دفعہ ایک بوریا منگایا گیا, بوریے میں لاش رکھی گئی, اس کے بعد قبر میں لٹایا گیا. ہاں عزیزو رسم یہ ہے جب قبر میں لٹا دیتے ہیں بندے کفن کھول کر آخری دیدار کیا جاتا ہے, واہ مظلومیت سید سجاد کے بابا کو کفن کہاں ملا جو بندے کفن کھولتے اور آخری دیدار کیسے کرتے کہ بابا کا سر نو کے نیزہ.